الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صلوات محمد وعلى آله. برادران عزیز، محرم الحرام کی آج سات تاریخ تھی، آٹھویں شب لگ چکی ہے. موضوع گفتگو آپ کو معلوم ہے، اسلام اور مسلمان. میں زیادہ تر اسلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس آئینے میں ہم سب مسلمان اپنے اپنے چہروں کو خود دیکھ لیں کہ آیا ہم میں وہ اسلام پایا جاتا ہے جو قرآن نے بتایا ہے یا نہیں، ہم میں وہ اسلام پایا جاتا ہے کہ جو حضور اور حضور کے اہل بیت نے تعلیم دیا ہے، یا وہ کچھ اور اسلام ہے اور ہمارا کردار بالکل اس سے ہٹ چکا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام 1500 برس پہلے نازل ہوا جب تعلیم کا کوئی منظم نظام نہیں تھا، اور خاص طور پر جس ماحول میں پیغمبر نے آنکھ کھولی وہ تو دنیا کا بدترین ماحول تھا. لڑائیاں، جھگڑے، شراب، جوا، بدکاریاں، لوٹ مار، غارت گری، اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. میں نے اس کے آدھار کے سامنے کہ اس جنگلی ماحول میں یہ اتنے ریفائنڈ آئیڈیاز پیدا کیسے ہو سکتے ہیں، اتنے اعلی اور الفا خیالات پیدا کیسے ہو سکتے ہیں. آپ کسی بالکل ہی پسماندہ اور بیک ورڈ ملک میں چلے جائیں، کسی میں بھی بہت ہیں ابھی، اور وہاں بھی شہر میں نہیں کسی دیہات میں چلے جائیں، کوزے میں جہاں بجلی بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، ہے مالدیپ ہے، وہاں ہزاروں برس پہلے کی تہذیب کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں، اور وہاں آپ کو اچانک ایک بہترین کار دکھائی دے جائے تو بغیر کسی کے بتائے ہوئے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ یہ کار بنانا ان کے بس کی بات تو ہے نہیں، یہ کہیں اور سے آئی ہے. اس ماحول میں ایسے خیالات کا پیدا ہونا، اس کے لیے کسی آرگومنٹ یا دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس ماحول میں خیالات کا، نظریات کا، آئیڈیولوجیز کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سورس آف نالج کوئی سپر ہیومن ہے، کہیں اور سے ہارے نظریات اور خیالات آ رہے ہیں. تو جس ماحول میں سوائے ظلم کے اور کچھ نہ ہو، وہاں عدالت کو دین کی بنیاد قرار دینا چاہیے، ایک عجوبہ نہیں ہے. انصاف کو دین کی بنیاد قرار دینا کیا یہ ایک عجوبہ نہیں ہے؟ آج بات کو میں ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے جو فنڈامنٹلس ہیں، جو بنیادی اس کے ستون ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب مجھے یاد نہیں رہتا، غالباً میں نے عرض کیا تھا، یاد نہیں کیا تھا کہ اسلام میں رچولس ہیں، عبادات ہیں، احکام ہیں، لیکن بڑی غلط فہمی ہے ان لوگوں کی، ان لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے جو نماز کو منزل سمجھ لیتے ہیں، بڑی زبردست غلط فہمی ہے ان، کیا میں کہوں، سیدھے سادھے لوگوں کی جو بڑے خطرناک بھی ہیں، کہ وہ روزوں کو منزل سمجھ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھنی بس ہم پکے مسلمان ہو گئے، اور پکے مسلمان ہو گئے تو سات خون ہمارے کو معاف ہو گئے، روزے ہم نے رکھ لیا، حج ہم نے کر لیا، روزہ دیکھیے میں قرآن سے نہیں ہٹوں گا، نماز بہت اہم ہے، دین کا ستون ہے نماز، یہ ستون گر گیا تو پورا دین گر گیا، روزے کی بہت اہمیت ہے، مگر اس کی اہمیت ہوئی ہے کہ جب میں دہلی سے کراچی آ رہا تھا تو پی آئی اے کی فلائٹ پر نہ بیٹھا تو کراچی نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر پی آئی اے کی وہ فلائٹ، وہ ہوائی جہاز میرے لیے وسیلہ ہے، منزل نہیں ہے، منزل کراچی ہے، اگر کراچی پہنچنے کے بعد بھی میں اس ہوائی جہاز پر میں عاشق ہو گیا، میں نے کہا میں اسی کو بیٹھا رہوں گا، بس یہی میری منزل ہے، تو وہ لے کے مجھے پھوڑ سکیں اور اوپر چلا جائے، یہ سمجھ لیجیے بات کو، میں آسان سے آسان زبان لوگ شروع کر رہا ہوں، نماز وسیلہ ہے منزل نہیں ہے، دین کے بارے میں کچھ ذات سے کوئی بات کہہ سکتا ہوں، اگر نماز منزل ہوتی تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، کیوں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھو اس لیے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھو گے تو برائیوں سے رک جاؤ گے، تو برائیوں سے روکنا ٹارگیٹ ہے، نماز اس منزل تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، روزوں کے لیے شاید ہوتا ہے روزے رکھو، میں قرآن کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، کیوں رکھو، لال لکھن تک تپون، تاکہ روزے کے ذریعے تمہارا کردار پاک و پاکیزہ ہو جائے، تو پاکیزگی کردار منزل ہے، روزہ اس تک پہنچانے کا وسیلہ ہے، اب بھیا تو نہیں کہہ سکتا کہ نماز نہ پڑھیے، یہ تو بھیا میرے بس میں نہیں ہے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی بدکار نماز پر نماز پڑھ رہا ہے اور بدکاری بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے اور نمازیں بھی دنا دن پڑھ رہا ہے، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہے، اتنی بڑی ڈاڑھا بھی رکھے ہوئے ہے اور رشوتیں بھی لے رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے، تو یہ غیر جانبدار آدمی سمجھے گا کہ نماز سے یہی کردار پیدا ہوتا ہے، روزے سے یہی کردار پیدا ہوتا ہے، داڑھی سے یہی کردار پیدا ہوتا ہے، تو اگر نماز پڑھتا بھی چاہتا ہوگا تو ہاتھ جوڑ کر پیچھے ہٹ جائے گا، نماز نہ پڑھو، لیکن کم سے کم میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، ہماری بد کرداری اور بدکواری نماز سے لوگوں کو روک دے گی، جو آج اردو میں ضرب المثل موجود ہے، بیٹا ضرب المثل موجود ہے، کیا ہے وہ ضرب المثل، کیا ہے کہ کیا ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، کہ بازاری پر اعتبار کرو نمازی پر اعتبار نہ کرو، نماز میں نماز کی اس میں کوئی خطر نہیں ہے، وہ لوگ جو اپنی بد کرداری کو چھپانے کے لیے عبادتوں کا پیکر پہن لیتے ہیں، عبادتوں کا لباس پہن لیتے ہیں، ان کی وجہ سے عبادتیں بیکار ہوتی ہیں، بس اب ایک بات آپ سن لیجیے، کتنی ہی نمازیں آپ پڑھیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، اور عید بقرعید کے روزے چھوڑ کے سارے روزے مستحبی اور واجبی آپ سب رکھیں، اور ہر سال آپ جائیں حج کرنے کے لیے، مگر جسٹس اور عدالت ایسا فنڈامنٹل ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر آپ کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ کی بخشش نہیں ہو پائے گی، یہ بات مجھے آخر میں کہنا چاہیے تھا لیکن شروع میں کہہ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، میں بہت سمجھ کر باہوش و حواس یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں، اگر آپ داڑھیاں بڑی بڑی رکھے میں ہیں، اگر آپ اونچا پیجامہ ہے اور آپ کا نیچا کرتا ہے، یہ سب کچھ ہے لیکن آپ ظالم ہیں، ظالم ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی شے آپ کو جہنم سے بچائے گی نہیں، جہنم میں اور زور سے دھکیل دے گی. اس کے لیے ایک واقعہ جو آپ کی نظروں کے سامنے، اور ایک حدیث جو شیعہ سنی سب جگہ لکھی ہوئی ہے، میں اسی باتیں پیش کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ سب سے کہو کہ میرا ذکر کریں، نماز پڑھیں، سب سے کہو کہ میرا ذکر کریں اور میری نماز پڑھیں سوائے ظالم کے. اگر ظالم کو نماز پڑھنا ہے تو پہلے ظلم چھوڑے پھر نماز پڑھے. سن لیجیے، یہ حدیث صحیح ہے. سوائے ظالم کے اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے وہ ظلم چھوڑے پھر نماز پڑھے. اس لیے کہ میں صادق الوعد ہوں، میں جھوٹا وعدہ نہیں کرتا. میں نے وعدہ کیا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، جو مجھے یاد کرے گا میں اسے بھی یاد کروں گا. اگر نیک کردار انسان مجھے یاد کرے گا تو میں اس کو اچھائی کے ساتھ یاد کروں گا، اور اگر ظالم مجھے یاد کرے گا نماز کے ذریعے تو جتنی دیر تک نماز پڑھتا رہے گا میں یاد تو کروں گا اسے، مگر اس پر لعنت کرتا رہوں گا. سمجھ لیجیے بات کو. ظلم اسی لیے ہم گناہوں سے پاک نہیں ہیں، ہم پاک نہیں ہوا، میں خود ہی بہت گناہگار آدمی ہوں، مگر قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالم ہونا تو بڑی بات ہے، ظالم کی طرف ذرا کا تمہارا جھکاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بھی نہ بیٹھو. تم نے ظلم نہیں کیا ہے لیکن اگر ظالم کی طرف تمہارا ذرا سا جھکاؤ بھی ہو گیا پر تمک کا تم نار، تو جہنم سے تمہیں کوئی بچا نہیں. اب واقعہ بالکل آپ سامنے کا ہے، آپ سب جانتے ہیں، مگر یہ کہ میں آپ کو خالی متوجہ کر دوں. یہ بتائیے، کربلا میں لشکر یزیدی کی بخشش ہو پائے گی؟ کوئی سوال ہے بخشش کا؟ بخشش کا کوئی سوال نہیں ہے، کسی کے برا ماننے کی بات نہیں ہے. میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں. قرآن نے کہا ہے کہ اگر کسی ومن قتل مومنا متعمدا، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، لمبی آیت ہے، کہ اگر کسی نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس پر غضب کرے گا، اللہ اس پر لعنت کرے گا. ایک معمولی مومن کے قتل کرنے والے پر جب اللہ اتنی سخت وعیدیں نازل کر رہا ہے تو جس نے نواز رسول کو قتل کر دیا ہو، جس نے فاطمہ کے لال کو شہید کر دیا ہو، فاطمہ کے چمن کو بامال کر دیا ہو، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے ہوں، کیا ان کی بخشش کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ میں ان لوگوں کی ہمدردی رکھتا ہوں اپنے دل میں، یزید کے لیے سات کارنر رکھتے ہیں. میں ان کی ہمدردی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ایسا مت کیجیے. اس لیے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اگر تمہارے دل میں ذرا بھی ہمدردی پیدا ہوئی کسی ظالم کی تو ان کو جہنم سے کوئی نہیں بچا پائے گا، نہیں بچ پائیں گے آپ جہنم سے اگر ظالم کی آپ حمایت کر رہے ہیں. حمایت نہیں، ذرا سا جھکاؤ ادھر ہے تو آپ کو جہنم سے کوئی نہیں بچا پائے گا. اب لشکر یزیدی 30,000 تھا کہ نہیں تھا مجھے بتائیں، یہ نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے، آئین عاشور کے دن روزہ رکھے ہوئے تھے، منت کا روزہ رکھے ہوئے تھے، نظر کا جی نظر کہا گئی تھی کہ ہم حسین کو قتل کریں گے. اللہ اکبر، یہ بھی نظر کیا قسم ہے بھائی، فرزند رسول کا خون بہائیں گے، نظر تھی. داڑیاں تھیں کہ نہیں تھی؟ ماتب گھٹتے تھے کہ نہیں تھے؟ جائے گا اس میں سے کوئی جنت میں؟ ان میں سے اگر کوئی جنت میں جائے گا تو میں پروٹیسٹ جنت پر نہیں جاؤں گا. کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. جہنم کے بدترین تک کون ہوں گے؟ تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کیے ہوئے، گاڑیاں بھی رکھے ہوئے، سب کچھ کیے ہوئے ہیں، مگر ظلم ہے تو بچنے کا سوال جہنم سے نہیں ہوتا. اس لیے بات بیان میں باندھ دیجیے کہ اگر ظلم کا ڈھبا کسی دامن پر لگا ہوا ہے تو اس کی نجات نہیں ہو سکتی. اور اب ان سب لوگوں سے جو امام زمانہ پر عقیدہ رکھتے ہیں اور جو تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو ان کے لشکر میں شامل کر دے، خدا کرے آپ شامل ہوں، خدا کرے آپ جوتیا سیدھی کرتا ہوں میں بھی جاؤں، وہاں کوئی قید نہیں ہے کہ ہندوستانی جائیں گے پاکستانی نہیں جائیں گے، یا پاکستانی جائیں گے ایرانی نہیں جائیں گے، یا ایرانی جائیں گے سیدھی نہیں جائیں گے، کوئی قید نہیں ہے. سید اور غیر سید کی بھی قید نہیں ہے، کالے اور گھوڑے کی بھی قید نہیں ہے، چھوٹے اور بڑے کی بھی قید نہیں ہے، امیر اور غریب کی بھی قید نہیں ہے. سن لیجیے سب، جہاں جہاں سے میری آواز جاری، کوئی قید نہیں ہے، نہ امیر اور غریب کی، نہ چھوٹے بڑے کی، نہ کالے گھوڑے کی، نہ افریقہ اور ایشیا کی، کوئی قید نہیں ہے. ایک قید بس لگی ہے کہ اس لشکر میں وہی شامل ہوگا جس کے دامن پر کسی کو دکھ پہنچانے کا دھبا نہ لگا ہو. اب کہہ رہے ہیں بتائیے کیوں، بات سمجھ لیجیے بھائی، بات یہ ہے امام کا مشن ہے انصاف کو قائم کرنا، تو انصاف کس کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے؟ اس کے ذریعے کہ جس نے خود کسی پر ظلم نہ کیا ہو. جس نے خود کسی پر ظلم کیا ہے وہ انصاف کیسے قائم کرے گا؟ اس لیے میری اللہ سے گزارش یہ ہے آج کی آٹھویں شب کی مجلس میں کہ یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیے، ہر گناہ سے بچائیے اپنے کو، لیکن ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے الا ظلم، ظلم نہیں معاف ہوگا، ظلم نہیں معاف ہوگا. اسلام نے اس بات پر جتنا زور دیا ہے کسی بات پر اتنا زور نہیں دیا ہے. اگر کسی کے دامن پر ایک بے گناہ کے خون کا دھبا ہے، زندگی پوری ایک سجدے میں گزار دے، بخشش نہیں ہوگی. پوری راتیں تڑپ تڑپ کر گزار دے، بخشش نہیں ہوگی. اگر دامن پر فقط ایک بے گناہ کے قتل کا دھبا ہے، وہ لوگ اپنے حشر کو دیکھیں اور سمجھیں جو حوروں کے چکر میں بے گناہوں کا خون بہا رہے ہیں. تو دیکھیے آپ نے، تو عزیزوں سچے مسلمان کو یہ عہد کرنا پڑے گا کہ میں ہر گناہ سے بچوں گا، مگر ظلم تو قطعاً، ظلم کے میں قریب نہیں جاؤں گا. اب میرے سب مختصر ہے، آج آٹھویں شب ہے، اب مجھے مسائل کا وقت بھی ذرا زیادہ رکھنا ہے. اب میری بات کا آپ یقین کر لیں کہ جتنا زور اسلام نے اس بات پر دیا ہے، ظلم نہ کرو، 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 قرآن اور سنت نے جتنا زور، کسی بات پر اتنا زور نہیں دیا ہے. یہ ہے اسلام. رسول کے کتنے دشمن تھے، کوئی تعداد تھی ان کی؟ سب کے سب رسول کے ستانے والے تھے کہ نہیں تھے؟ ہر مشرک کو کافر جتنا رسول کو ستا سکتا تھا ستایا، مگر رسول نے کسی کو ستایا؟ ایک مثال آپ دے سکتے، مولا علی کو کتنا لوگوں نے دکھ پہنچایا، کتنی اذیتیں پہنچائیں. علی کا جو قاتل تھا اس نے کتنی حرمتیں توڑی، ماہ مبارک کی حرمت توڑی، مولا روزے سے وہ حرمت توڑی، مولا مسجد میں سے وہ حرمت توڑی، مولا نماز میں سے وہ حرمت توڑی، مولا سجدے میں سے وہ حرمت توڑی. اتنی حرمتیں توڑنے کے باوجود اس کہتے ہیں لوگ اس سے خطائے اجتہادی ہو گئی تھی. یہ خطائے اجتہادی صاف کارنر بتا رہی ہے کہ آپ کے دل میں ظالم کے لیے صاف کارنر ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، اس کے بعد کہنا نہیں چاہیے، مگر ہے یہ حقیقت کہ تاریخ اسلام میں مجھے تین ہی خطائے اجتہادی دکھائی دیتی ہیں. تین جگہ ہیں جہاں خطائے اجتہادی ہوئی، اور وہ تینوں خطائے اجتہادی مولا علی کے مقابلے میں ہوئی. جمل کی جنگ ہوئی، ان کا خطائے اجتہادی. صفین کی جنگ ہوئی، ان کا خطائے اجتہادی. غالب شیعہ نہیں تھے، مگر غالب کا بہت مشہور قصیدہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے، بڑا پیارا شعر کہہ دیا ہے، کہ یہ اجتہاد عجب ہے، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یہ غالب کا شعر ہے، یہ غالب کا شعر ہے، یہ اجتہاد، یہ سارے اجتہاد علی کے لیے رکے نہیں، ساری خطائے اجتہاد ابن ملزم تک کے لیے، لوگ تک اس پہ خطائے، یہ خطائے اجتہادی تھوڑی ہے، یہ ظالم کے لیے سافٹ کارنر ہے، یہ ظالم کے لیے دل میں نرم کوش ہے. مگر جس نے قتل کیا تھا اس سے علی نے پوچھا تو نے مجھے قتل کر دیا، ٹھیک ہے تیرا کام ہے، لیکن یہ بتا میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی؟ چپکا کھڑا ہوا ہے. تیسری مرتبہ مولا نے قسم دی کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں تیرا جو بھی دین ہو اس کی بتا دے کہ میں نے، اس نے کہا نہیں. تو جب علی نے اس سے بھی اپنے کردار کی پاکیزگی کی شہادت دے لی کہ جس نے بے جرم خطا علی کو شہید کیا، اب کون ہوگا کہ وہ کیسے کہ میرے ساتھ علی نے جاتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج کی مجلس سے آپ یہ بات لے کے جائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام نے رحم کرنے پر اتنا زور دیا ہے کہ دشمن پر بھی رحم کرو، جانوروں پر رحم کرو، کافروں پر بھی رحم کرو، ہے بھائی رسول نے خود کافروں پر رحم کیا جی، نا انصافی کسی کے ساتھ نہ کرو، تو پھر یہ اسلام اتنا خونی کیسے ہو گیا؟ کہ شاہ رخ کہنا پڑا کہ روح خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. یہ اتنا، یہ مذہب اتنا خونی کیسے ہو گیا، اتنا خونی کیسے ہوتا؟ خون بہانے سے مسلمان ڈکٹیٹرس کو اتنی دلچسپی ہے، ان کو بہتا ہوا خون دیکھ کر مزہ آتا ہے. ایک نام نہال مسلمان بادشاہ تھا بھائی، نام لے کے کیا میں کروں، گندی سیرت پہ رکھنے والا اس نام میں کیا لوں آپ کے سامنے. اس کا وقت آخر قریب ہے، ہسٹری آ رہی ہے، بعد پانچ بجو بھیا تاریخ کا واقعہ ہے، افسان نہ سمجھیے گا آپ، مجھ سے بعد میں پوچھ کر نام بتا دوں. جو تیماردار تھے انہوں نے کہا کہ حضور سرکار کچھ دل چاہتا ہو تو بتائیے. کیا ہاں دل چاہتا ہے؟ کیا دل چاہتا ہے؟ کیا اس بے خطا انسان کو پکڑ لو؟ وہ بے خطا انسان پکڑ، کیا خبر کیا بلا رہا ہے؟ بے خطا انسان کو پکڑ لیا گیا، وہ کم بخت مر رہا ہے، دو منٹ میں جانے والا ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا اس کو وار کر کے اس کی گردن میرے سامنے کاٹ دوں، بادشاہ سلامات تو ہو گئی. اس بے گناہ کی گردن مرنے سے چند منٹ پہلے کاٹ دی گئی، خون زمین پر بہنے لگا. کہنے لگا مجھے بہتا ہوا خون دیکھ کے بہت سکون ملتا ہے. یا اللہ سبحان، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، مسلمان جن کو مسلمان کہا ہے، مسلمان کہاں سے ہیں وہ جن کو مسلمان کہا جاتا ہے کہ مجھے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر بڑا سکون ہوتا ہے، بڑی شانتی ملتی ہے، بڑا پیس آف مائنڈ ملتا ہے مجھے جب میں بہتے ہوئے خون. آج بھی ہیں لوگ ایسے، آج بھی ہیں، سمجھیے میری بات کو، کہ جن کو خالی بہتے ہوئے خون کو دیکھ کے مزہ آتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اسلام جس نے خونریزی سے روکا تھا، اسلام جس نے قتل ناحق سے روکا تھا، اسلام جس نے ظلم کرنے سے روکا تھا اور کامیابی سے روکا تھا، یہ ایک دم سے انقلاب کیسے آ گیا؟ میں بھی چکر میں تھا کہ یہ ہوا کیا. اللہ مدد کرتا ہے، میں نام تو نہیں لوں گا مسئلہ تن، بعد میں پوچھیں گے بتا دوں گا. کہیں میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اسپتال میں داخل تھا کہیں کسی جگہ، 16-17 برس کا وہ لڑکا ہوگا، مگر وہ انسان کا بچہ تھا، مگر بول نہیں پاتا تھا، انسانی بولی نہیں بول پاتا تھا، وہ گراتا تھا جیسے کوئی درندہ گراتا ہے. اس کے سامنے بھائی شاید آپ نے بھی دیکھا ہوں، اب آپ سمجھیے میں کسی طرف اشارہ کر رہا ہوں، زیغم صاحب بیٹھے ہیں یہی بیٹھتے ہیں آگے، شاید ان نے بھی دیکھا ہوگا، وہ گراتا تھا. میں نے جا کر دیکھا تو منظر یہ تھا، اسپتال میں ہے وہ، رسیوں میں بندھا ہوا کہ بھاگ نہ جائے، ویسے ہی بالکل، اور جانوروں کی طرح چلتا تھا، چار ہاتھ پیروں سے. اس کے سامنے آپ کیلا لے کر جائیں وہ گرائے گا، سیب لے کر جائیے وہ گرائے گا، دودھ لے کر جائیے وہ گرائے گا، ہر وہ شاید جو انسان کھاتا ہے لے کر جائیے وہ گرانے لگتا تھا. کیا ہوا تھا یہ؟ یہ پورا قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک دو تین مہینے کا بچہ کسی دیہات میں تھا, اس میں ایک مادہ بھیڑیا آ گئی اس کے دیہات میں, مادہ بھیڑیا وہ اس بچے کو اٹھا کر لے گئی, اس نے بچے کو کھایا نہیں, بچے کو اپنے بھٹ میں پالا. کس نے؟ مادہ بھیڑیا نے انسان کے معصوم بچے کو اپنے بھٹ میں پالا, اپنا دودھ پلایا, غور کیجیے. اور وہ پھر 15-16 برس کا ہو گیا, کچھ شکاری گئے شکار کرنے کے لیے جنگل میں, تو اتفاق سے وہ اس وقت بھٹ سے نکل آیا, تو اس کو مار سکتے وہ خود حرکت کر لی, یہ کھا سکتا ہے, وہ اس کو پکڑ کر لیا ہے اور اسے اسپتال میں داخل کیا گیا. اب وہ تھا انسان کا بچہ, لیکن ایک مادہ بھیڑیا اس کو اٹھا کر لے گئی اور اس نے اسے اپنا دودھ پلایا اور پرورش کی, تو اس انسان کے بچے میں بھیڑیے کے خصوصیات پیدا ہو رہے ہیں. اس کے سامنے آپ ذرا دودھ لے جائیں وہ بول رہا ہے, اس کے سامنے آپ پھل لے جائیں وہ بول رہا ہے, ارے بھائی میں نے خود دیکھا ہے. لیکن جب کچا گوشت لے کر جائیے, جو آدمی نہیں کھاتا, کوئی بھی نہیں کھاتا کچا گوشت, جس سے خون کی بوندے ٹپک رہی ہیں, تازہ تازہ بکری کا گوشت یا کسی جانور کا گوشت, تو اس کے چہرے سے خوشی کے جذبات, وہ لپکتا تھا اس کو کھانے کے لیے. تو یہ آدمی کا بچہ, معصوم بچہ, یہ بھیڑیا کیوں بن گیا؟ یہ بھیڑیا اس لیے بن گیا کہ ایک بھیڑیا مادہ اسے بچپنے میں اٹھا لے گئی. تاریخ پڑھیے کہیں اسلام کے بچپنے میں کوئی ایسی مادہ بھیڑیا تو نہیں ملتی آپ کو کہ جو شہیدوں کا جگر چبایا کرتی تھی. آپ نے دیکھا تو نہیں دیکھا؟ دیکھیے دیکھا, اسلام ہائی جیک ہو گیا اس نسل میں, تو جس کے خون میں, جس کے رگوں میں وہ خون دوڑ رہا تھا, کہ جہاں ماں نے شہیدوں کا جگر چبایا تھا, اس نسل نے اسلام کا کیا پاچا کر دیا, اس نسل میں یزید پیدا ہوا, اس نسل میں ظالم پیدا ہوئے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, جنہوں نے اسلام کو مسخ کر دیا. بس عزیزوں, اس لیے آپ اس نسل سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ اہل بیت کا دامن تھامے رہے ہیں. میں تمام سنی حضرات کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, وہ بھی ان کا دامن تھامے رہے ہیں, میں ان سب کی طرف سے ان کا وکیل بن کر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ائمہ اثنا عشر ہیں, 12 امام, یہ تقریباً کم و بیش 250 برس تک دنیا میں رہے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ان میں سے کسی ایک کے لیے بتا دیجئے کہ انہیں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو. نہیں بتا سکتے. کسی پر ظلم کیا ہو, نہیں بتا سکتے. کسی مرد کو ان سے شکایت ہو, نہیں بتا سکتے. کسی عورت کو ان سے شکایت ہو, نہیں بتا سکتے. کسی بچے کو شکایت ہو, نہیں بتا سکتے. اس لیے میرے عزیزوں, آپ کو خاص طور پر کمزوروں پر ظلم کرنے سے, جو فزیکلی کمزور ہیں, جسمانی اعتبار سے جو ذرا کمزور ہیں, ان کے ساتھ اپنے بڑھتے برتاؤ پر نظر ثانی کریں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کدھر اشارہ کر رہا ہوں. میں مجلسوں کو میں فضائل پڑھوں گا اور جو باتیں پڑھی جاتی وہی پڑھوں گا, لیکن خود آپ کے جو پرابلمس ہیں سوشل سماجی, اس سے میں آپ کو مجلسوں کو الگ نہیں کر سکتا. آج آپ کے معاشرے میں, مسلم معاشرے میں, میرا آپ سے مراد ہے مسلم معاشرہ, شیعہ سنی سب, کیا آج کے معاشرے میں عورتیں مطمئن ہیں؟ نہیں مطمئن ہیں. آپ کا یہ خیال ہے, خیال نہیں بلکہ یقین آپ کے دلوں میں بٹھا دیا گیا ہے غیر قرآنی, کہ مردوں کو عورتوں پر حکومت حاصل ہے, غلط ہے. آپ کے ذہن میں یہ خیال بٹھا دیا گیا ہے کہ مردوں کو ازرو قرآن, لا حول ولا قوت الا باللہ, ازرو قرآن, مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے, غلط ہے. بہت سو کے دل میں یہ بٹھا دی گئی بات. ابھی میں لکھنؤ میں مجلس پڑھ رہا تھا کچھ دن روز ہوئے اور میں کچھ اسی موضوع پر عرض کر رہا تھا. ایک صاحب نے کہا کہ مگر قرآن نے تو عورتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے. لو بھائی چھٹی ہو گئی, تو مجھے اپنی اٹینشن ہی ڈائیورٹ کر دینا پڑی. خیر بعد میں کر لیں, ہاں میں سمجھ گیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, عورتوں پر کوئی غیرت مند ہاتھ اٹھائے گا, غیرت دار ایسا کام نہیں کرے گا, کوئی شریف آدمی کو ایسا کام نہیں کرے گا. اب اس وقت نہیں رہ گیا ہے کہ میں اس مسئلے کو چھیڑوں گا, تو یہ لمبا مسئلہ ہے, اس میں ذرا دیر ہو جائے گی. قرآن نے عورتوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی ہے. آپ اس سے خوب اتنا سے گفتگو کر لیجیے, میں بھی پوری اسٹڈی کیے میں ہوں. قرآن نے عورتوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی ہے. آپ جن آیتوں کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے, مثلاً یہ آیت ہے کہ واللہ تی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. آیت اس کی صحیح ہے, آیت کے صحیح ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. آیت اللہ کی ہے, ٹرانسلیشن اللہ کا نہیں ہے, ترجمہ آپ کا ہے جو آپ نے غلط کیا ہے, غلط ترجمہ کیا ہے. ایک ایک لفظ کا غلط ترجمہ ہے. کل انشاءاللہ جب مجھے موقع ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایک لفظ کا اس میں غلط ترجمہ ہے. واللہ کی تخافون نشوزہن, نشوز کا ترجمہ غلط. فعظوہن اس کا بھی ترجمہ غلط. واہجروہن فی المضاجع اس کا بھی ترجمہ غلط. واضربوہن اس کا بھی ترجمہ غلط. اب فیصلہ کرنا آپ کو کام ہوگا, آپ خود اپنے عقل کے میزان پر تول کے بتائیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا جن لوگوں نے یہ ترجمے کیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک آیت اور ہے جس کو پیش کیا تھی کہ میاں جہاں بادشاہ سلامت ہیں, عورت جو ہے وہ کمیز ہے, بھول جائیے, فارگیٹ اباؤٹ اٹ. اور پھر کھٹ سے آپ آیت پیش کر دیتے ہیں, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض. مجھے بھی قرآن کیا تیار ہے. آیت بے شک اللہ کی ہے مگر ترجمہ اللہ کا تھوڑی ہے, ترجمہ تو آپ کا ہے. آپ کیونکہ مرد بزرگ ہوا تھے لہٰذا آپ نے انٹرپریٹیشن ایسا کیا جو آپ کے ہاتھ میں چلا گیا, اس کا ختم ہو گیا. مگر میں آپ کو بتاؤں گا ان شاء اللہ کل کی ترجمے صحیح نہیں. تو قرآن کی تو میں ضمانت دیتا ہوں, بقطر ہے قرآن. تو قرآن نے کوئی ناانصافی عورتوں کے ساتھ نہیں کی ہے, کسی منزل پر ناانصافی عورتوں کے ساتھ. اور کیسے وہ ناانصافی کر سکتا تھا جبکہ اسلام کی بنیاد عدالت کے اوپر ہے, انصاف پر. کیسے کر سکتا تھا بھائی, ہاؤ از پاسبل, کیسے ہو سکتا ہے جب دین کی بنیادی اس بات ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, کالے کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, غلام کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, کافر کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, مشرک کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہونے پائے, تو ہماری بچیوں کے ساتھ کیسے وہ ناانصافی کی اجازت دے دے گا. ان شاء اللہ اگر موقع ہوا تو کل میں آپ کے سامنے عرض کروں. بہت معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں مگر حدیثوں میں پرابلم ہے, لیکن جہاں پر ہے میں خود کر رہا ہوں, حدیثوں میں پرابلم ہے. اس لیے کہ جہاں اللہ کا کلام ہوگا وہاں ناانصافی اور کوئی سوال نہیں, اور حدیث ہوتی ہے راوی کے تھرو. راوی ہوتا ہے غیر معصوم انسان, اس کے مختلف ماحول ہوتے ہیں, ہر ماحول کا اس پر تاثر ہوتا ہے, پیچھے بیک گراؤنڈ میں معلوم کیا کیا ہوتا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو وہ خیر خواہی میں حدیث میں بنا کر شامل, یہ سب پورے مضامین میں بیٹھے ہیں. اس پر یہ جو حدیثوں کا انبار آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اس پر بہت سے لوگ بےچارے سیدھے سادے ایسے ہیں کہ مثلا وہ چاہتے تھے کہ مسلمان یہ کریں, یہ اچھی چیز, اب کیسے کریں, وہ کہیں کرو تو مسلمان مانیں گے نہیں, اور اگر رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم کرو تو سب ختم ہو گیا, وہ حدیث رسول ہو گئی. گڈ انٹینشن میں بھائی, لاکھوں حدیثیں گڈ انٹینشن میں بن گئی. بہت مشہور واقعہ ہے, ایک بیچارہ باہر سے آدمی آیا, پیاز لیے ہوئے مکے میں لیے بیٹھا ہوا تھا, مکے شریف میں نہیں بک رہی تھی. ادھر سے ایک فیکٹری گزری حدیثیں گڑنے والی, ادھر سے حدیثیں گڑنے والی ایک فیکٹری گزری. یہ روئے تھا مہلایا کہ کیا آج اتنی دور سے نہیں بک رہے, ان کو ابھی بکتی ہے, ان کو ابھی بکتی ہے, ابھی ابھی بکتی ہے. چلے کیسے چلے, ابھی سنو یہ بڑھنے کو جائے گا. مسلمانوں سنو, رسول کی حدیث ہے کہ من اکل الاکا فی بکا وجبت لہ الجنہ, جو مکے میں پیاز کھائے گا اس کو جنت واجب ہو جائے گی. ساری پیاز بھونے پہ بھی دیکھ قصہ ختم. اب گڈ انٹینشن میں کہ بھائی اس کی پیاز گر جائے, اس کی پیاز گر جائے, انٹینشن بس گڈ, نیت رہی تھی, حدیث گزر نہیں گئی. اب ہم کسی صحابی کی توہین نہیں کر سکتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے بڑے مقدس صحابی ہیں, ان سے بہت زیادہ حدیث, حالانکہ رسول کے ساتھ بہت کم رہے تھے مگر بہت زیادہ احادیث, بڑے مقدس عظیم شخصیت تھی, ان سے احادیث آئی ہیں. صحیح بخاری, میں بغیر پڑھے نہیں کہتا, صحیح بخاری شریف میں امام بخاری کا بھی بڑا مرتبہ ہے. ہم بخاری کا بڑا احترام کرتے ہیں, بڑی مقدس کتاب ہے, مگر اس میں تین جگہ یہ حدیث آئی ہے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ سند کے ساتھ. کیا حضرت ابو ہریرہ سے تین جگہ پر صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مروی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ تین چیزیں منحوس ہوتی ہیں, تین چیزیں منحوس ہوتی ہیں, منحوس. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول کو, خود یہی جملے ہیں کہ میں نے خود رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ تین چیزیں منحوس ہوتی ہیں, پہلے گھر ہوم, دوسرے گھوڑا, تیسرے عورت. یہ حدیث علیہ سنت سرات میں ان کی ساری کتابوں کا تین جگہ میں نے خود دیکھی ہے, الگ الگ مقام پر صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ تین چیزیں منحوس ہوتی ہیں, گھر اور گھر والی, عورت اور گھوڑا. یہ عورت کو منحوس بنا دیا گیا, منحوس. بہت افسوس کی بات ہے, یہاں پر مجھے تھوڑا سا شکوا ہے, امام بخاری کا میں بڑا احترام کرتا ہوں مگر تھوڑا مجھے شکوا ہے. الاسامہ پڑھیں اب آپ کی معرفت الصحابہ, اس میں اس حدیث کا بیک گراؤنڈ لکھا ہوا ہے. اگر امام بخاری اس حدیث کے ساتھ ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ لی دے تو کوئی مسئلہ نہیں, تک ختم ہو گیا. کیا ہے بیک گراؤنڈ اس کا؟ الاسامہ بہت ہی معتبر ترین کتاب ہے فی معرفت الصحابہ, اس میں اس کا بیک گراؤنڈ لکھا ہوا ہے, واقعہ پورا لکھا ہوا ہے. کہا جب رسول کی یہ حدیث صحابہ کرام کے درمیان مشہور ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فرما رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا ہے کہ گھر, گھوڑا اور عورت منحوس ہوتے ہیں, تو صحابہ کرام حضرت ام المومنین کی خدمت میں تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا کہ کیا واقعی رسول نے, سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ گھر, گھوڑا اور عورت. اب ان کے پاس ایک اس میں عورت کا مسئلہ بھی تھا, یہ مسئلہ تھا ان کے پاس تشریف لائے, کیا رسول نے یہ بات کہی؟ بی بی نے کہا کہ ہاں ہاں سرکار نے یہ بات کہی, مگر اس میں مگر بھی لگا ہوا تھا. کہا مگر کیا ہے؟ کہا مگر یہ ہے کہ جس وقت سرکار یہ بات فرما رہے تھے میں پردہ ڈالے ہوئے پیچھے بیٹھی تھی, میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی کہ سرکار یہ فرما رہے کہ گھر, گھوڑا اور عورت منحوس ہوتا ہے, ہوتے ہیں. لیکن پوری بات یہ ہے کہ جب رسول نے گفتگو شروع کی ہے تو حضرت ابو ہریرہ موجود ہی نہیں تھے وہاں کے اوپر. سن لیجیے بھائی, یہ الاسامہ کو پڑھیے, شاید اردو میں بھی ترجمہ موجود ہوگا اس کا. کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا کہ بات یہ ہوگی کہ یہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور مگر یہ تشریف فرما نہیں تھے, تو رسول یہ فرما رہے تھے کہ یہودیوں کو دیکھو کہ وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ ایسے ہوتے ہیں, سلسلہ کرام چلا رہا تھا. یہودیوں کو دیکھو, اللہ ان کا بیڑا غرق کرے, کیسی غلط غلط باتیں کرتے ہیں. اسی میں کہتے کہتے رسول نے کہا کہ ایک بات اور دیکھو ان کی بد نصیبوں کی, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کون یہودی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر گھوڑا اور عورت منحوس ہوتا ہے. بیوی نے کہا یہ کے بعد آئے تھے. یہ اس وقت آئے تھے کہ جب رسول یہ کہہ چکے تھے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ کے بعد یہ آئے. تو کسی سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ سلسلہ کلام کیا تھا. جتنا سورہ کا مکہ رسول کی طرح منسوخ کر دیا تھا آپ اور محمد و آل محمد. ایک اور حدیث ہے لٹی ہوئی ہے لوگوں کو, اللہ آپ بھی پیش کرتے ہیں اس کو. حدیث کی تو خبر نہیں ہے آپ کو مگر آپ کہتے ہیں کہ سرکار نے جیسے کہ معاذ اللہ یہ ارشاد فرمایا کہ شاورہن وخالفہن, اگر کسی مسئلے میں تم صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ رہے ہو تو اس کی بہترین ترکیب یہ کہ بیوی سے پوچھو کیا کریں, جو وہ کہے اس کا الٹا کرو, جو کہے وہ اس کا الٹا کرو. کیا رسول یہ بات کہیں گے؟ اچھا رسول نے جب صحابہ کرام کے بیچ میں الگ, دیکھیے آج درایت کا دور ہے, تنقید کریٹیکل ہی ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں, ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ رسول نے صحابہ کرام کے درمیان یہ حدیث فرمائی ہو کہ ہر بات پر پہنچنا ہے تو پہلے بجوی سے مشورہ کرو, جو کہے اس کا الٹا کرو؟ تو یہ بات گھر کی بیویوں تک نہیں پہنچ گئی ہوگی کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم کہیں گے ہمارا شوہر اس کا الٹا کرے گا. یہ واقعہ شاید میں نے پڑھا ہوگا, یہاں جا کے مجھے خیال آ رہا ہے. بنارس میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, اس میں مشاعرہ بھی تھا اور کوی سمیلن بھی تھا. ہندو شعرا کویتا سنا رہے تھے, مسلمان شعرا رونے سنا رہے تھے. جو کمپیئر تھے وہ ایک ہندو تھے. ہندی زبان بولنے والوں کے ساتھ ایک پرابلم ہے بھائی, وہ ہر جگہ ہوتی ہے, وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں, کہ جہاں اردو میں جیم بولا جاتا ہے وہاں وہ زے بولتے ہیں, اور جہاں زے بولا جاتا ہے وہاں جیم بولتے ہیں. جیم بھی بول سکتے ہیں, زے بھی بولتے ہیں, مطلب الٹا بولتے ہیں. ہندی زبان والا جب بھی جعفر کہے گا کبھی جعفر نہیں کہے گا, ظفر کہے گا. اور کوئی کہے گا میرا نام ہے ظفر تو اس کو کہے گا جعفر, ظفر کو جعفر اور جعفر کو ظفر. مشاعرے میں ایک صاحب تشریف فرماتے جن کا تخلص تھا جلیل, تو جو پہلو میں ان کے اور شعرا بیٹھے تھے اور ان سے کہا بھائی جلیل صاحب یہ کمپیئر آپ کو ذلیل کر کے رہے گا. ان کا کیا مجال کے جو ذلیل کرے, ان کا کر کے رہے گا, کل دیکھ لیے گا نہیں کر سکتا. اور وہ جب ان کا نمبر آیا تو اس نے ان کا بالکل صحیح نام لیا کہ میں جلیل صاحب سے نویدن کرتا ہوں کہ وہ پڑھا رہے ہیں. ان کا گھر الباغ پہنچے گا, پہلے بتائیے یہ میریکل یہ معجزہ ہوا کیسے؟ کہنے کچھ بھی نہیں, خالی یقین کی بات تھی, میں نے اپنا نام کھودی اس کو ذلیل کے دیا تھا. جب میں نے ذلیل کے دیا تو اسے جلیل اس کو پڑا. تو جب عورتوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارے شوہر ہماری بات کا الٹا کریں گے, کہاں ہوگا تو تم یہاں کو الٹی بات بتائے گی, پھر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ رسول کہے کچھ اور کرے کچھ؟ ناممکن. اگر رسول یہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں سے مشورہ نہ کرو, جو کہے اس کا الٹا کرو, تو رسول کو خود اپنی کسی اہلیہ سے زوجہ مقدسہ سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ مشورہ کرے تو اس کو الٹا کرنا چاہیے تھا. اپنے قول پر عمل کرتے ہوئے اب اسی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے, بس مجلس میں ختم کر رہا ہوں, مسائل پڑھ رہا ہوں. اسی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے بی بی حضرت خدیجہ کے بارے میں, یہ بھی میں نے خود دیکھا. بی بی خدیجہ کے بارے میں بی بی خدیجہ, یہ وہی رسول ہے جو کہہ رہا ہے بیویوں سے پوچھو جو کہ اس کا الٹا کرو. صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ وکانا یشاور فی مهم امورها, جب رسول کے سامنے کوئی بہت سیریس پرابلم آ جاتی تھی تو آپ بی بی خدیجہ سے مشورہ کرتے. آپ نے الٹی بات کر دی. رسول بی بی خدیجہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور آپ نے رسول کے اوپر میں بات لگا دی کہ وہ معاذ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بیوی سے پوچھو جو ہے اس کو الٹا کرو. اور ایک بیوی خدیجہ کی خصوصیت تھوڑی ہے. آپ معلوم ہے جس سفر میں حضور کے صلح حدیبیہ ہوئی ہے, بڑے سفروں میں حضرت قلعہ ڈال کر اپنی ایک زوجہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. اس میں حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ ساتھ میں تھی. اور شروع ہونے کے بعد جب رسول تشریف لائے اور آنے کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ بس چلو پڑھے چلو, نیچرلی لوگ اتنے ڈسگسٹڈ تھے کہ کوئی واپس جانے کو تیار نہیں تھا. رسول نے کہا بس قربانیاں یہی کر لو, سر کے بال یہی مڈا لو. نہ کوئی سر مڈانے پر تیار تھا نہ کوئی قربانیاں دینے پر, سب چپ کے بیٹھے. رسول بار بار کہہ رہے ہیں ارے بھائی یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے, جذباتی بات ہے. سب لوگ جذباتی طور پر اتنا ہو گئے تھے, ڈسگسٹڈ ہو گئے تھے کہ کوئی رسول کا حکم ماننے کو تیار نہیں تھا. تو پھر آپ اپنی کتابوں میں پڑھیے, ہمارے یہاں بھی ہے کہ رسول بی بی ام سلمہ کے پاس گئے اور جا کر پورا واقعہ بتایا کہ یہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ میں ان سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنا سر مڈاؤ, اپنے جانوروں کو قربانی پیش کرو اور واپس چلو, بس ہو گیا ہے, اللہ پھر دوسرا انتظام کرے گا, یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں. بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا ایسا ہے کہ بہت مایوس ہو گئے ہیں مسلمان, یہ آپ کی بات نہیں مانی ہے. آپ ایک بات کریں, ان کو جیسے یقین نہیں آ رہا ہے, آپ ایک بات یہ کریں کہ آپ خود باہر تشریف لے جائیں, زبان سے خود نہ کہیں, اپنے سر کی خود بنوائیں اور جانور جو قربانی کیا ہیں اس کو آپ قربانی پیش کریں, تب ان کو یقین ہو جائے گا کہ اس میں سیریس نہیں. رسول نے اس کا الٹا نہیں کیا, جو بی بی عمر سلمہ نے فرمایا تھا وہی کیا رسول نے, اور جو رسول اور بی بی عمر سلمہ نے جس نتیجے کی توقع کی تھی وہی نتیجہ سامنے بھی آئے گا کہ سارے صحابہ نے اپنے سر بھی منڈوائے اور سر منڈوانے کے ساتھ ساتھ اپنے جانور کی قربانی بھی کی اور مدینے کی طرف واپس روانہ بھی ہوئے. بس یہ میں نے عورتوں کا ذکر کیوں چھیڑ دیا, وقت اور مہر کا تقاضا بھی تھا. مجلسوں سے جو میں میسج دے رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کسی پر ظلم آپ نہ کریں, خاص طور پر اپنی بیویوں کو مت ستائیں اگر خدا نہ خطا کوئی ستا رہا ہے, اگر نہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. اب یہ سو میں کل انشاءاللہ پیش کروں گا کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. نہ مرد اونچا ہوتا ہے نہ عورت اونچی ہوتی ہے, نہ مرد نیچا ہوتا ہے نہ عورت نیچی ہوتی ہے. کردار بناتا ہے کسی کو اونچا, کردار بناتا ہے کسی کو نیچا. ایک بی بی کا نام ہے فاطمہ زہرا. بی بی کا نام ہے فاطمہ زہرا, صحیح ترمذی کے الفاظ ہیں, کلما دخلت فاطمہ علی رسول اللہ قام الیہا رسول اللہ الى آخر الحدیث. جب کبھی بی بی فاطمہ رسول کے پاس آتی تھی رسول کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے, ان کو اپنی جگہ بٹھا دیتے تھے. اب بتائیے رسول اعظم جس کی تعظیم کے لیے اٹھے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اور یہ بی بی فاطمہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو مولا علی نے حضرت عقیل سے کہا کہ میرے لیے ایک ایسی بی بی تلاش کرو بہادر خاندان کی, کہ جس سے اللہ مجھے بہادر اولاد دے جو کربلا میں میرے بچے کی مدد کرے. تب بعد میں ان کا لقب ام البنین, اس لیے کہ چار بیٹے تھے ان کے ساتھ, اغوا مولا علی کا اور یہ تشریف لائیں. تب حسن حسین کا اخلاق, یہ خانوادہ اہل بیت ہے, جیسی بی بی آنے لگی ویسے بچے آگے بڑھے, اماں آئیے اماں آئیے اماں آئیے اماں آئیے. بی بی ٹھٹر کر وہیں پر رک گئی, کہا بیٹوں میں نہیں آؤں گی, شہزادوں میں نہیں آؤں گی. کہا کیوں؟ کہا جب تک ماں کر کے رہو گے نہیں آؤں گی, میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں, تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں. دیکھیے یہ بھی عورت کا کردار ہے, اسی لیے آج جب زائرین جاتے ہیں جنت البقیع میں تو حضرت ام المؤمنین کا حضرت ام البنین کا مزار الگ بنا ہوا ہے, اور وہاں بھی آپ زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. بی بی یہ بے شک یہ بی بی اس لائق تھی کہ اس کی الگ سے زیارت کی ہے. بس اب آپ اندازہ کریں کہ خانہ علی میں آنے کے قبل جب بی بی کردار یہ تھا تو پھر برتاؤ کیا رہا ہوگا, بچوں کیا تربیت کی ہوگی, اور جب ماں کو ہمیشہ بی بی فاطمہ کا نام یوں لیتے دیکھا ہوگا کہ میری شہزادی میری شہزادی میری شہزادی, اور حسنین کو شہزادے شہزادے کہتے سنا ہوگا, تو پھر اب عباس اگر حسین کو بھائی نہ کہیں اور آپ زندگی بھر کہتے رہیں عزیزوں تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے. بس آج آٹھویں شب ہے اور آج آپ کو علمدار لشکر حسینی کا ماتم کرنا ہے. اے رسول بہت سے آئے لیکن آپ جب رسول کہیں گے تو کوئی رسول آپ کو یاد نہیں آئے گا, آخری رسول یاد آئے گا. اسی طرح علمدار بہت ہوئے, خود مولا علی علمدار رہے, ہر جنگ میں رسول تھی, مگر آپ جب علمدار کہیں تو ہر جنگ کے رسول میں علمدار رہنے والا یاد نہیں آتا, چند گھنٹے کا علمدار. کربلا آپ علمدار کہہ کے دیکھ رہے فوراً تصور کس کا ہوگا, عباس علی کا. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ سلامت رکھے اس مجمع کو جو دونوں ساتھ میں نکلتا ہے, نویں محرم کو دسویں محرم کو کراچی میں, میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا کوئی جلوس سردالوں کا نہیں نکلتا. میں شریک رہتا ہوں جلوس میں, دیکھتا ہوں کتنے علم ہوتے ہیں کتنے علم ہوتے ہیں کتنے علم ہوتے ہیں, بڑے بڑے علم ہوتے ہیں. کہیں تو کوئی تار باہر آ جاتا ہے تو علم تھوڑی دیر کے لیے جھک جاتا ہے, پھر علم سیدھا ہو جاتا ہے. جلوس کو جب دور سے دیکھے تو سب سے پہلے علم پر نظر پڑتی ہے, سب سے پہلے علم غریب بعد میں دکھائی دے گی, دلدل بعد میں دکھائی دے گا, دلجناب بعد میں دکھائی دے گا, سب سے پہلے علم دکھائی دے گا. اور علم یوں اٹھا ہوا پنجا, یوں اٹھا ہوا یہ اٹھا ہوا پنجا آپ کو دور سے اس لیے دکھائی دے گا کہ یہ وہی سے اعلان کر رہا ہے کہ یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پر جھکا نہیں اٹھا رہا, یہ اس کا اعلان ہو رہا ہے. اب وہی علمدار حسین کے پاس آیا, کہا مجھے بھی اب شہید ہونے کی اجازت دیجیے. حسین نے کہا بھائی تم میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس نے جواب دیا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا, آقا جہاں وہ لشکر گیا وہیں اب علمدار کو بھی علمداری کے لیے بھیج دیجیے. حسین اجازت نہیں دے رہے تھے, حسین اجازت نہیں دے رہے تھے. اس کے بعد بھی اتنے میں ایک معصوم بچی سمجھ گیا نا کون سمجھ گئے, دوڑتی ہوئی نکل کر باہر آئی, آ کر چچا کا دامن پکڑا عباس کا. چچا آپ تو بڑا پیار مجھ سے کرتے تھے, آج سے تو میری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے جاتے تھے, آپ تو میری تکلیف پر, یہ میں نے خود پڑھا ہے جملے, میری تکلیف پر بے چین ہو جاتے تھے, یہ آج کیا ہو گیا, آپ تو میرے درد رخسارے نہیں دکھائی دے رہے ہیں, آپ تو میرے نیلے سوکھے ہوئے ہوٹ نہیں دکھائی دے رہے ہیں, میں پانی پانی کہہ رہا ہوں آپ مجھے پانی نہیں پلائیں گے. بس ایک مرتبہ عباس کو موقع مل گیا, عباس نے کہا مولا مجھ سے یہ جملے نہیں سنے جا رہے ہیں, یہ بچی کے جملے مجھ سے نہیں سنے جا رہے ہیں, آپ مجھے جہاد کی اجازت نہیں دیتے, کم سے کم اتنی اجازت تو دیجئے کہ میں اس بچی کے لیے پانی کی سبیل کروں. حسین چپ ہو گئے, عباس نے مشکیزہ لیا علم میں باندھا, آئے آنے کے بعد فرات پر حملہ کیا, ایک حملے میں 80 لاشیں توڑتی اور لشکر بھاگا ڈر کے مارے. اور اب عباس نے گھوڑا فرات میں ڈال کے لجام ڈھیلی چھوڑ دی کہ پی لے پانی. عباس کی وفا کا آپ اندازہ کیا کر سکتے ہیں, عباس وفا کے اس میگنیٹ کا نام ہے کہ گھوڑے پر یہ بیٹھ گئے تو گھوڑے میں بھی وفا آ گئی, گھوڑے نے اپنا منہ اٹھا کر اپنے سوار کو دیکھا گیا, کہاں پانی پیئیں گے تو میں پیوں گا. جہاں گھوڑا اتنا وفادار ہو کہ اپنے مولا کے بغیر پانی نہ پیے وہاں عباس سوچا جا سکتا ہے, پانی لیا پانی لے کے پھینک دیا. مشکیزہ بھرا سارے واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں. نکلے باہر پیشر صاحب نے لشکر میں اعلان کیا کہ دیکھو کسی بھی قیمت پر یہ پانی حسین کے خیموں تک پہنچنے نہ پائے, چاہے جتنی جانیں چلی جائیں. چاہے جتنے سر کٹ جائیں گے. اب بانس ایک ہاتھ میں علم ہے, دوست پر مشکیزہ ہے. میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ تھوڑی دور چلتے تھے لشکر کو ڈھکیلتے ہوئے, پھر گھوڑے پر کھڑے ہو کے دیکھتے تھے. کچھ کیا دیکھتے تھے؟ یہ دیکھتے تھے کہ اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا, اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا. ارے ایک اکیلا مظلوم لشکر کا ہجوم لڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ لشکر کو یقین ہو گیا کہ ہم بغیر مکر کیے ہوئے اس بہادر پر قابو نہیں پا سکتے. ایک دشمن ایک درخت کی آڑ میں آ گیا, اور آنے کے بعد اس نے عباس کے دائنے ہاتھ پر وار کیا. عباس کا ہاتھ کٹا, کٹ کر گرا. عباس نے بائیں ہاتھ سے جہاد شروع کر دیا. پھر وہی دشمن دوسرے درخت کی آڑ میں آیا, آنے کے بعد پھر عباس کے بائیں ہاتھ پر وار کیا, بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا. یہ عباس کے ہاتھ کٹ گئے اور آپ چپ کے بیٹھے ہیں, آپ غور نہیں کر رہے کہ عباس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ نہیں سوچ رہے کہ عباس اب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اور پھر ان ہاتھوں کو پہچان لیجیے, ان ہاتھوں کو پہچان لیجیے, یہ مشکل گشا کے بیٹے کے ہاتھ ہیں, یہ آپ کے کام آئیں گے. حشر کے میدان میں جب بیوی فاطمہ روتی ہوئی آئیں گی فریاد کرتی ہوئی, تو رسول کہیں گے بی بی رونا بعد میں, پہلے یہ بتا تو امت کی شفاعت کے لیے کیا سامان لے کر آئی ہے. اس وقت بی بی اپنا دامن پھیلائے گی کہ میرے بچے عباس سے کٹے ہوئے ہاتھ, جسے میں اپنے جانے والوں کی شفاعت کے لیے کرا گئی ہوں. بس راداروں ایک دشمن ملول خبیث آگے بڑھا, اس کے ہاتھ میں بڑا بھاری گل تھا. اس نے کہا عباس تمہاری شجاعت کیا ہو گئی؟ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے, اب کیوں نہیں حملے کرتے؟ کہا ملون اب آیا اس وقت میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں. ہاں ہاتھ ہوتے تو بتاتا تو اس بے غیرت کو شرم نہ آئی. اس نے وہ گرا بار گرد عباس کے سر پر پوری قوت سے مارا اور عباس کے سر کے ٹکڑے ہو گئے. اور علی کا یہ شیر, حسین کا سہارا, زینب کا آسرا, سکینہ کی آرزو. ایک مرتبہ دین فرض پر ڈگمگایا اور ڈگمگانے کے بعد جھکے اور گرتے گرتے آواز دی, آقا غلام کی خبر دیجیے. حسین چلے کسی منزل پر بھی مجلس ختم ہو سکتی ہے, وہ ختم ہو گیا ہے. حسین چلے ایک مرتبہ گھوڑے کو بہت تیزی سے دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے, گھوڑا چلتے تھے خود رک گیا. حسین نے کہا کیوں رک گیا میرے فرض, جلدی مجھے بھائی پاس لے چل. گھوڑے نے گردن جھکا کے اشارہ کیا, دیکھا حسین نے عباس کا کٹا ہوا ہاتھ پڑا ہے. آپ نے پھر آسانی سے سن لیا اس کو, آپ نے پھر آسانی سے سن لیا. حسین نے اتر کر عباس کا کٹا ہوا ہاتھ اٹھایا. جب حسین نے یہ ہاتھ اٹھایا ہوگا تو کیا حسین کو یاد نہ آیا ہوگا کہ جب میرا بابا آخری حصیاں لے رہا تھا تو اپنی ساری اولاد کو جمع کر کے ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں لیا تھا, مگر یہی ہاتھ وہ تھا جو میرے ہاتھ میں لیا تھا. آج وہ کٹا ہوا ہاتھ میرے مقدر میں آیا. بس عزیزوں اس کے بعد آگے بڑھے, آگے بڑھ کر عباس کے قریب پہنچے, سر اٹھا کر زانوں پر رکھا. بس مجلس ختم, سر اٹھا کر زانوں پر رکھا, کہا حسین آ گیا. عباس عباس کی صورتحال یہ تھی کہ وہ دیکھ نہیں پائے تھے کون آ گیا, اس لیے کہ ایک ہاتھ میں تیر لگ گیا تھا, ایک ہاتھ میں خون سر بہ کے آ گیا تھا عباس کے ہاتھ میں. جب حسین نے گود میں سر رکھ کر کہا عباس میں آ گیا, عباس میں آ گیا, عباس میں آ گیا, عباس نے کہا آقا میں دنیا سے جا رہا ہوں, آقا میں دنیا سے جا رہا ہوں, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا, کوئی قصور ہو گیا ہو تو معاف کر دیجیے گا, آپ کا غلام دنیا سے جا رہا ہے. کہا عباس اگر دل میں کوئی حسرت ہو تو بتاؤ. کہا حسرت تو ہے کیسے کہوں آپ سے؟ کہا کہو. کہا میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو آپ نے جھپٹ کر آگے بڑھ کر مجھے گود میں لے لیا تھا, اور میں نے جب آنکھ کھولی تھی تو پہلے مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھا تھا. کہاں عباس کی بات سچ ہے؟ کہا تو بس تمنا صرف یہ ہے کہ جس طرح زندگی میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھا, دنیا سے جاتے وقت آخری نظر بھی آپ کے چہرے کے اوپر ہو. حسین نے کہا پھر کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا آقا کیسے دیکھوں, ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, ایک آنکھ میں
پتھر کا خون بہ کر آ گیا ہے، مولا اگر ہاتھ موجود ہوتے تو آپ سے کچھ نہ کہتا، کیا کروں ہاتھ موجود نہیں ہے، اگر ممکن ہو تو اپنی آبا کے دامن سے میری آنکھ سے خون کو پاک کر دیجیے تاکہ میں آخری مرتبہ آپ کو دیکھوں۔ حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون پاک کیا، عباس نے آنکھ کھول کر حسرت بھری نظر سے بھائی کو دیکھا، حسین نے کہا عباس حسرت پوری ہو گئی؟ کہا ہاں حسرت پوری ہو گئی مولا، اب بہت آسانی سے دم نکل جائے گا۔ حسین نے کہا کہ تمہاری حسرت پوری ہو گئی، میری بھی تو حسرت پوری کر دوں۔ عباس نے کہا مولا آپ کی حسرت کیا؟ کہا جب سے پیدا ہوئے تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہا، کبھی بھائی نہ کہا، ارے دنیا سے جاتے جاتے تو مجھے بھائی کہہ دو، حکم نام سے مجبور ہو کر عباس نے بھائی کہہ کے مولا کو پکارا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بس عالم الذین ظلموا ایام القلب ان قلبوا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔